اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج.
محترم شامل محترم عزیزان گرامی، قادر آج کے اس درس کا جو عنوان بندے کو دیا گیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا علمی پہلو ہے. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی کی جلد 2 صفحہ 47 کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. احادیث کا ایک انبار ہے. یقیناً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیات ہیں کہ 1400 سال سے حوضۂ علمیہ مسلسل قال الباقر اور قال الصادق کی صداؤں سے گونج رہا ہے. بہار الانوار جیسی حدیث کی واقعاً یعنی حق ہے بہار الانوار کا تو اسے بہار الانوار کہا جائے. احادیث کی ایک واقعاً جسے کہتے ہیں سمندر کتاب ہے. 110 جلدیں جس کتاب کی صرف کاؤنٹنگ میں 110 ہیں جلدیں. احادیث کا ایک واقعاً سمندر بحر بے کراں. اس بحر بے کراں کے ہر صفحے کے اوپر یا آپ کو قال الباقر یا قال الصادق نظر آئے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس قدر احادیث کا ذخیرہ ان دو امامین شریفین سے ہم تک پہنچا ہے باقی ائمہ سے نہیں پہنچ سکا. البتہ اس کے بارے میں ایک گفتگو کی جاتی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر سکوں. لہذا امام کی سیرت کے علمی پہلو پر گفتگو کرنا شاید ایک جلسہ جو ہے وہ بندے جیسے حقیر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ سکے، لیکن میں کچھ کوشش کر رہا ہوں علمی اعتبار سے ایک خاص جہت سے امام کی سیرت کو ہم دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ امام نے اپنی زندگی میں اپنی سیرت میں خصوصاً علمی اعتبار سے جن اہم ترین نکات کو خود امام نے توجہ دی ہے ان میں سے کون کون سے سلسلے ہیں. کیونکہ جب ہم علمی طور پر شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں تو اب خود علم کے کئی پہلو ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. علمی اعتبار سے ایک بحث یہ ہے کہ ہم خود شخصیت کی جو علمی حیثیت ہے اس کے اوپر آ کر تحقیقات کریں. لہذا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کلام میں سے چند پھولوں کو جمع کر لیا جائے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. یہ وہ خاندان ہے. اب اس خاندان میں خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احادیث میں سے اگر ان ظریف نکات کو جمع کرنا شروع کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ایک اور نہج البلاغہ تیار ہے ظاہر ہونے کے لیے، لیکن نہیں کیا گیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرصتیں پیش آئیں اس طرح کی فرصتیں امام کو پیش نہیں آئیں. یہ یاد رکھیے گا کہ امام امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں امام کو خطبے دینے کا جو موقع میسر آیا ہے یقیناً وہ بہت کم آئمہ کو میسر آیا. یعنی اگر ہم آئمہ کے خطبوں کی طرف جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مولا کائنات اور پھر امام حسن اور حسین، اور پھر اگر بہت زیادہ آگے چلے جائیں تو چند خطبات ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس کے بعد خطبوں کی تعداد بہت ہی چیدہ چیدہ ہے، بہت تھوڑے سے خطبات ہیں کہ جن میں سے بعض خطبات شاید امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں مل جائیں. ہمیں آئمہ کے خطبے نہیں ملتے. اچھا، خطبے سے ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ جو ایک بحث ہے میں کیوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خطبہ اگر دیکھا جائے تو عرب میں، اب جب ہم اب یہ ایک بحث ہے میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم اپنے ٹریک سے بہت دور ہو جائیں گے. منطق میں جب براہین کی بحث کی جاتی ہے، صناعات خمس ایک بحث ہے کہ جس میں سب سے اہم ترین جو استدلال ہوتا ہے وہ برہان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد مجادلہ ہے، اس کے بعد خطابہ ہے، اس کے بعد شعر ہے، اور آخری جو صنعت ہے وہ مغالطہ کہلاتی ہے. خطابہ عرب کی ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ ایک صنف کلام ہے گفتگو کا بھی، اور ان کے اندر استدلال پیش کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے جذبات کو اور ان کے جو محرکات ہیں ان کو تحرک دینے کے لیے ایک خاص صنف ہے علم کی جسے خطابہ کہا جاتا ہے. عرب میں خطیبوں کا ہونا, یہ ہمارے ہاں تو آج ہم خطیبوں کو دیکھ رہے ہیں, عرب میں جس کو خطیب کہا جاتا تھا اس کو زبان کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا, یعنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. یعنی اب اگر میں پاکستان میں خطیبوں کی بات کروں, یہ تو آج کے ہمارے ہاں دور میں مذہب سے کھیلنے والے جو ہیں جن کو خطیب نام دے دیا گیا ہے, یہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ خطیب نہیں ہے. حتیٰ خطیب میں مثلا اگر آج آپ اردو زبان میں خطیب کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی خطیب تھے, اس لیے کہ آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے اس گفتگو کے اندر جو آپ کو فصاحت و بلاغت نظر آئے گی وہ نادر ہے. اصلا پاکستان میں ایسے افراد پیدا کرنا کہ جو علامہ رشید ترابی صاحب جیسی گفتگو کر سکیں محال ہے تقریبا. یعنی اتنی شستہ, اتنی رفتہ, اتنی فصیح, اتنی بلیغ زبان استعمال کرنا یہ کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یقیناً وہ بندہ جس کو ادب کے اوپر تسلط ہو, جس کا مزاحلہ زیادہ ہو, ایسا شخص ہے کہ جو اپنی گفتگو میں فصاحت و بلاغت کو استعمال کر سکتا ہے. اب اسی اعتبار سے ان کی گفتگو کا جو تاثر تھا, ان کی جو گفتگو کا لوگوں کے اوپر اثر تھا وہ مختلف تھا. عرب اب چونکہ اب دیکھیں یہ ایک فضا ہوتی ہے, ایک زمانے میں اب ہمارے ہاں تو ادب آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے, ادب جو ہے وہ رخصت ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایک زمانے میں خود اردو سپیکنگ جو افراد تھے ان میں ادب کی بڑی آشنائی تھی لوگوں میں, شعر کو پسند کیا جاتا تھا, ادب کو پسند کیا جاتا تھا. اس زمانے میں یہ باتیں سمجھانا نسبتاً آسان تھی. عرب میں بھی اسی طرح سے تھا, عرب جیسے بھی تھے جاہل تھے, ان کے اندر جو ہے وہ عجیب غریب رسومات پائی جاتی تھیں, بت پرست تھے, بچیاں زندہ دفنا دیتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ جہاں ان کے اندر یہ ساری برائیاں موجود تھیں وہیں پر زبان کے اعتبار سے عرب جتنا مستحکم اور مضبوط تھا شاید ہی کوئی قوم رہی ہو. اب ایسی قوم کو اگر آپ نے خطبے کے ذریعے سے ان کے جذبات کو ابھارنا ہے, اس کے یعنی اب آپ نے جنگ کے لیے افراد کو تیار کرنا ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آواز کے علاوہ, اپنے انداز کے علاوہ الفاظ کے چناؤ میں بھی اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ جو عرب کی حصے ادب کو متحرک کرے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے کلام میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر آپ نے جنگوں میں جاتے ہوئے, زیادہ تر آپ کے خطبے کیا ہیں, کبھی جنگ سے آ رہے دے رہے ہیں, کبھی جنگ سے جا رہے دے رہے ہیں, مختلف مواقع کے اوپر جو آپ نے خطبے دیے, اب ان خطبوں میں یقیناً امام نے اس فصاحت اور بلاغت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ باقی آئمہ کی احادیث میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن لازمات اس پر کام کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر اگر ہمارے پاس علماء آئیں اور آنے کے بعد ہر امام کے کلام سے اس کے فصاحت و بلاغت کے حصوں کو نکالیں تو تقریباً ہر معصوم سے ایک چھوٹی سی نہج البلاغہ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے, آپ کو مل جائے گی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ شخصیت کے جس کی احادیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بہار جیسی کتاب کا آپ جو صفحہ پلٹیں اس پر آپ کو خالد صادق نظر آئے. اب ایسی شخصیت کا پھر تمام احادیث کا احصا کرنا, ان احادیث کے احصا کرنے کے بعد اس میں سے فصاحت و بلاغت کو نکالنا, خود یہ ایک کارنامہ ہوگا کہ اگر کوئی انجام دے سکے. بس ایک بحث کس جہت سے ہے, علمی حیثیت سے, خود شخصیت کی علمی جہت سے بحث آ کر دیکھی جائے. اب ہم اسی کو اگر موضوع بنا کر گفتگو کرتے تو اس میں وہ ساری کی ساری بحث بھی شامل ہو جاتی کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 کے قریب شاگرد, اچھا 4000 شاگرد کہنا یقیناً کہنا بھی مشکل ہے, ثابت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے, اس لیے کہ 4000 کا لفظ ایک بہت بڑا لفظ ہے, اور پھر جب وہ شاگرد کے معنی میں آتا ہے تو پھر اور زیادہ بڑا بن جاتا ہے, خصوصاً اس دور میں بات کی جائے کسی ایک شخصیت. یعنی اگر تو بات ہو ایک چند 100 سالوں کے درمیان میں, آپ یہ کہا جائے جی چند 100 سالوں میں 4000 طالب علم جو ہے وہ پڑھ کر نکلے تو بات شاید قابل ہضم ہو, لیکن امام کی مختصر سی زندگی, کیا مختصر سے مراد میں اس مقابلے پہ کہہ رہا ہوں جہاں کسی دانشگاہ کی لائف ہوتی ہے, جہاں کسی یونیورسٹی کی لائف ہوتی ہے. اب ایک یونیورسٹی کے جس نے فرض کیجئے کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا, 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہو, اور پھر آپ اس میں سے چیدہ چیدہ 4000 نامور افراد نکالیں تو یہ شاید کام آسان ہے, لیکن خود امام کی جو زندگی ہے وہ 60-65 سال کے درمیان میں ہے, جس میں آپ کا دور امامت جو ہے وہ 25-30 سال کے درمیان میں. اب اس 25-30 سال کے درمیان میں 4,000 شاگردوں کی تربیت کر لینا، 4,000 شاگرد نکال لینا ایک سوال ہے۔ لہذا ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو عزیزان من، میں آپ کو تاریخ کے اعتبار سے چند ایک باتیں، البتہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں، ایک صرف اشارہ سے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کا جو علم ہے یہ اپنے بعض قوانین میں اور بعض حوالوں سے اگر آپ اس کو نسبتاً سنگ دل کہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ تاریخ تھوڑی سی سنگ دل قسم کا علم ہے۔ یہ جو تاریخ کا علم ہے یہ صرف اپنے دور کے یا بہت اچھے افراد کو یاد رکھتی ہے یا بہت برے افراد کو۔ یہ جو درمیان کی کیٹیگری ہے اس میں اگر تاریخ کسی کا نام بھی لے لے تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب بہت سارے نام آپ کو تاریخ میں ملیں گے، ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں اس کا نام اور مختصر سے ذکر کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ حالاں میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، یزید لعنت اللہ علیہ کا بیٹا معاویہ، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تخت کو چھوڑ دیا۔ اب ایسے ملعون آدمی کا بیٹا ایسا نکلے، یہ سوال ہے۔ اب اس کے اوپر کس کی تاثیر ہے، اس میں بحث تاریخ میں، بعض نے کہا کہ اس کی ماں تھی، بعض نے کہا کہ وہ جو ماں تھی وہ کنیز تھی، بعض نے کہا کہ اس کا کوئی استاد تھا، مربی تھا جس نے یہ کام کیا۔ اس اختلاف سے ہٹ کر اگر فرض کیجئے کہ وہ اس کی ماں تھی جو پہلے کنیز رہ چکی تھی اہل بیت کی، اور پھر آ کر اس کی شادی کسی حوالے سے ہوئی، یا وہ کنیز ہی کے عنوان سے یزید کے پاس آئی اور اس کے حرم میں شامل ہوئی اور پھر اس سے اولاد ہوئی، جو بھی آپ اس کے عنوان کہہ لیں، لیکن اس کے نام، اگر اس کا نام مل جائے تب بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بڑا کارنامہ ہے، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخصیت، تاریخ کسی بھی شخصیت کے اوپر جب اگر آپ یوں کہ کنسنٹریٹ کرتی ہے تو کنسنٹریشن کے لیے دو معیار ہیں، یا وہ شخصیت بہت اچھی ہونی چاہیے یا بہت بری ہونی چاہیے۔ بہت اچھی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، اس کا حسب نصب، اس کے حوالے سے واقعات، اس کے اقوال، تفصیلات مل جائیں گی آپ، اور بہت بری شخصیت کے بارے میں بھی مل جائے گا۔ جو نہیں تاریخ نوٹ کرتی وہ درمیان کے افراد، ان کا اگر نام بھی نوٹ کر لے تو سمجھ لیں کہ بڑا کارنامہ ہو گیا۔ لہذا وہ لوگ جو کہ سابقون فی الاسلام ہیں، مکے میں ابتدائی طور پر اسلام لانے والے افراد ہیں، اگر آپ مکے کے تمام مسلمانوں کا نام ڈھونڈیں گے تمام کا نام نہیں ملے گا۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے، اتنا بڑا ایونٹ ہے، آپ ساروں کے نام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نہیں ملے گا۔ مدینہ کے ابتدائی 313، بدر کے 313 صحابی، سب کے نام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نہیں ملے گا۔ احد جیسی جنگ میں کون ملے گا؟ جو بہت اچھا اور بہت برا۔ لہذا آپ کو جنگ احد میں وہ ملے گا جو یا شہید ہوا یا جنگ کرتا رہا، یا وہ ملے گا جو بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو جتنی دور بھاگے گا تاریخ اس کو نوٹ کرے گی اور نوٹ کر کے بتائے گی کہ یہ صاحب اتنی دور تک بھاگے، یہ اتنے دن کے بعد واپس آئے۔ کیوں؟ اسی کی یہ تاریخ کا کام ہے۔ وہ جو درمیان میں جو تھوڑی دور بھاگے ہوں گے، اس کے بعد رک گئے ہوں گے، جو مدینہ تک بھاگے ہوں گے، تاریخ ان کو نقل نہیں کرے گی، یہ عام سے لوگ ہیں۔ نقل کس کو کرے گی؟ جو شہید ہو گئے، جو جم کے لڑتے رہے۔ بھاگنے والوں میں سے بھی کس کو نقل کرے گی؟ جو اہم، جو سب سے آگے ہے اس کو نقل کرے گی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کسی بھی کمپٹیشن کے اندر جو نام لکھے جاتے ہیں وہ کس کے لکھے جاتے ہیں؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے، باقیوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تاریخ جو کسی بھی اچھائی میں سب سے آگے ہوگا یا برائی میں سب سے آگے ہوگا، تاریخ اس کو نوٹ کر لیتی ہے۔ اب اس عنوان سے اگر تاریخ میں نام مل جائے تو خود ناموں کا مل جانا ایک اوتھینٹیسٹی ہوتی ہے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے امام کے تقریباً تمام کے تمام شاگردوں کے نام نوٹ کیے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ امام کے 4,000 شاگرد افسانہ نہیں ہیں، ایک تاریخی حقیقت۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ بھی عرض کرتا چلوں، کہ چونکہ وہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے، کہ تاریخ نے جو ہم پر، اب چونکہ تاریخ میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اپنی تاریخ، کیونکہ تاریخ کا لکھا جانا بھی سپورٹ مانگتا ہے اور تاریخ کا حفظ کیا جانا بھی سپورٹ مانگتا ہے، بغیر مدد کے نہیں ہو سکتا۔ ہماری تو حالت یہ ہے، میں متاسفانہ یہ باتیں کر رہا ہوں، بعض باتیں سخت بھی ہو جاتی ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ بالآخر حقیقت ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود، آج تشیع کے اتنے استحکام کے باوجود، آج تشیع کی اتنی ترقی کے باوجود، آج تشیع کے ایک نظام بن کر ابھر کے سامنے آنے کے باوجود، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر شیعوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے اور اس آبادی کی حالت مالی اعتبار سے بھی اچھی خاصی محکم ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اچھی خاصی محکم ہے، ان تمام صورتحال کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے آپ کو شیعوں میں ابھی بھی پاکستان میں تحقیقاتی ادارے شاذ و نادر نظر آئیں گے. اس لیے کہ ہماری وہ جو کانسیپچل چل رہی ہے جنگ، پتہ نہیں کب ٹوٹے گی، ہمیں بھی سمجھ میں آتا، ہمیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ نظر دینے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. ہم نظر کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں امام کے نام پر پیسہ دو جتنا دے سکتے ہو، مخالف نہیں ہیں. لیکن سوال آپ سے صرف اتنا کرتے ہیں، اتنا سوال نہیں، نظر دینے کا پھر کہہ رہا ہوں، اطعام کا جو ثواب ہے تاریخ میں جا کر آپ روایات میں جا کر دیکھ لیجئے، کہا ہے کہ جسم کی جو قوت ہے وہ ہے طعام، روح کی قوت کا نام ہے اطعام. کھانا کھانا بدن کو قوت دیتا ہے، کھلانا روح کو قوت دیتا ہے، یہ اپنی جگہ پر. میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ جب اطعام، اب اسی کے مقابلے پر وہ حدیث بھی موجود ہے، فرمایا کہ میرا امت میں، میری امت کے یتیم کا جو کفیل ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ جنت میں اور میں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے. کہا لیکن میری ہی امت کے یتیمانے کون سے؟ آل محمد، ان کا کفالت کرنے والا کیسے ہوں گے؟ جیسے یہ دوں گی. یتیمان آل محمد سے مراد کیا لی گئی پھر؟ وہ لوگ جو علم کے متلاشی، کہ ان کی کفالت کرنے والا سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. ہم ابھی تک اپنے آپ کو کس جگہ پر کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ اس جگہ پر کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم ائمہ کے اصحاب کے فعل کی شاید پیروی کر رہے ہیں، خود اصحاب امام کی جو افعال ہیں اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. ائمہ نے اطعام پر زیادہ زور دیا یا لوگوں کی علمی صلاحیتوں کو بڑھانے پر زیادہ زور دیا؟ ائمہ نے کس کی کفالت زیادہ کی ہے، علماء کی ہے یا عوام کی ہے؟ جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر امام کے دور میں نظر آئے گا کہ ائمہ نے علماء کی سب سے زیادہ کفالت کی. اس لیے کہ کھانا کھلا کر آپ واقعاً ثواب کما لیں گے، لیکن یہ کھانے کا ثواب کھانا کھا لیا ختم ہو گیا. مگر اگر آپ نے کوئی کتاب چھپا دی اہل بیت کے لیے، دین کی حفاظت میں کوئی کسی کتاب کے چھپانے میں آپ نے سپورٹ کر دی، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. میں پھر سے یہ تاکید نہیں کہوں گا، کیونکہ ہماری عوام کو یہ پتہ نہیں کیوں باتیں ابھی تک بہت بری لگتی ہیں. پھر سے یہ تاکید کہہ رہا ہوں کہ میں نظر و نیاز کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ تشویق دلا رہا ہوں، جو آدمی فرض کیجئے ایک وقت میں 50 دیگے دے سکتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی میں اور اضافہ کرے، کیا آپ 50 دیگوں کے بعد اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک کتاب کی چھپائی کے پیسے نہ دے سکیں؟ یقیناً نہیں ہوتے. اہل بیت کے ساتھ سودا ہے نا آپ کا، اگر وہ سودا ہے تو یہ سودا نہیں ہے. مگر اہل بیت آپ کو اگر دیگوں کے پیسے واپس دلوائیں گے تو کیا کتاب کے پیسے دلوا سکتے؟ کم از کم اپنے کانسیپٹ سے تھوڑا سا کام کریں. اگر آپ مجھے بتائیے ایک امام بارگاہ بنانے کا آپ کو اتنا ثواب ہے اور اپنی جگہ پر ہے، ایک ریسرچ سینٹر بنانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ آپ خود تصور کیجئے. وہ ریسرچ سینٹر جو دین کے تحفظ کے لیے، اب کیوں باتیں کرو؟ اس لیے کہ یہ سیرت امام ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، امام بارگاہ بنانا سیرت اصحاب ائمہ ہے، اور ریسرچ سینٹر بنانا سیرت خود ائمہ ہے. آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ مقدم ہونی چاہیے، اصحاب ائمہ یا خود ائمہ کی سیرت؟ خود ائمہ کی سیرت ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے. اب اسی میں آ کر جب ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، امام نے کیا کیا ہے؟ امام نے اپنے دور میں جو سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کیا وہ کس پر کیا ہے؟ علماء کی تربیت کے اوپر، علماء کو سپورٹ کرنے پر. 4000 آپ کو اصحاب نہیں ملیں گے امام کے، 4000 شاگرد ملیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب اپروچ ہے، آپ اس کو غور کریں. اس لیے کہ آپ کے شاگردوں میں ہر طرح کا بندہ آپ کو مل جائے گا، جو آپ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی ملے گا، جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ملے گا. لہذا آپ ہی کا شاگرد آگے چل کر آپ ہی کے مقابلے پر اپنے آپ کو امام کہلوا رہا ہے، ہے آپ کا شاگرد، اور کیسا شاگرد ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ دو سال نہیں ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. وہی نعمان اسی دو سال سے سیکھنے کے بعد اسی امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ کے شاگردوں میں آپ کے دشمن بھی موجود ہیں، آپ کے مخالفین بھی موجود ہیں، یعنی آپ نے علم کا دروازہ صرف اور صرف اپنے اصحاب تک نہیں رکھا. اب تاریخ میں ہماری مشکل کیا رہی؟ آج بھی ہمارے پاس، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہمارے پاس کتنے ہسٹورینز ہیں؟ ہم کتنے ہسٹورینز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اتفاق کی بات، اب یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں. میں آج ایک ایسے ہسٹورین سے مل کر آیا ہوں کہ جس کو اسماعیلی فرقے نے اسپیشلی یعنی ایک بہت ہیوی اماؤنٹ دے کر اپنی تاریخ لکھوانے کے لیے ہائر کیا، تاکہ ہماری جو ان کے مطلب اپنے حساب سے اسماعیلیوں کی تاریخ وہ کسی طرح سے لائن اپ ہو جائے، کسی طرح سے اس کے درمیان کے جو گیپس ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر ہو جائیں اور وہ کچھ شکل اختیار کر لیں. وہ اپنی تاریخ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اتنا لاکھوں روپے کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے آئمہ کے بارے میں جاننے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ تاریخ کے صفوں میں جب انسان وارد ہوتا ہے، اتنے عجیب و غریب واقعات، اتنی عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اب خود یہ موضوع ہے، ہمارے مقابلے پہ جو تاریخ چونکہ دشمنوں کے ہاتھ میں رہی، تو با انصاف افراد، ایسا نہیں کہ تاریخ میں نہیں نکلے، اور انہی با انصاف افراد کی وجہ سے تاریخ کے گوش و کناروں کے اندر آئمہ کی کمالات اور ان کے اصحاب کے کمالات اور دشمنوں کے چہرے اس سے واضح ہو جاتے ہیں. لیکن بدترین دشمنوں کے بعد، یہ کمال آئمہ ہے ہمارے، کہ بدترین دشمنوں کے ہاتھ میں تاریخ کا علم ہونے کے باوجود کوئی ایک ہسٹورین ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آئمہ کی شخصیت کو داغدار کر سکے. اسے کہتے ہیں کمال عصمت، اسے کہتے ہیں کمال علم، کمال طہارت. یہ مقام ہے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی شخصیات کے اندر خرابی پیدا کرنے میں ناکام رہے. اب وہاں سے جو تاریخ نے ہم پر ظلم کیا ہے وہ ایک دو مرحلے ہیں. ایک یہ کہ بعض تاریخ دانوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے، اور وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے سلسلہ، اصحاب ائمہ کے حوالے سے اور خود ہمارے ائمہ کے حوالے سے اتنی بے پرواہی کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ گویا یہ شخصیات کبھی تاریخ میں تھی ہی نہیں. شاید اس سے زیادہ بڑا ظلم تاریخ میں کسی نے کسی پر نہ کیا ہو. لہذا آپ ذرا سا روڈ کنارے اس طرف چلے جائیں اور روڈ کے اس پار آپ نام لیں جناب میسم تمار کا، جناب مقداد بن الاسود کا، ان کے آپ نام لیں، ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے آپ پتہ نہیں کسی اور نبی کی بات کر رہے ہیں. ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے یہ جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کبھی زمین پر آیا نہیں، یہ شاید مریخ پر کہیں آیا تھا. جناب مالک اشتر کا نام لیں، آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں کہاں، کون سی دنیا سے آئے ہم لوگ، ہم پتہ نہیں کس نبی کی بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے اصحابی. کیوں ایسا ہے؟ وہاں پر انہوں نے پوری ایک یہ یعنی شخصیتوں کو اتنی شدت سے نظر انداز کیا ہے کہ گویا وہ شخصیات تاریخ میں کبھی تھی ہی نہیں. اور اس سے بڑا ظلم، جس شخصیت کو تاریخ میں گم نہیں کر سکے، جس شخصیت کے مقابلے پر، یعنی بعض اتنی تناور شخصیتیں تھیں کہ اپنی کوششوں کے باوجود بھی، لاپرواہی کے باوجود بھی ان شخصیات کو دبا نہیں سکے، تو پھر ان شخصیات کی کردار کشی کی گئی. انہی میں سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے ایک معروف شاگرد جابر بن ابن حیان، جابر بن حیان امام کا وہ شاگرد ہے کہ جس کو امام نے علم کیمیا کیمسٹری کا علم عطا کیا. جابر وہ شاگرد ہے کہ جس کے نسخے یورپ میں جب پہنچے اور اس پر تحقیقات شروع ہوئی تو اس کو فادر آف کیمسٹری کہا گیا. آج تک گیبر کے نام سے فادر آف کیمسٹری، آپ یورپ میں جا کر پوچھے تو کہیں گے گیبر. گیبر کون ہے؟ جابر ابن حیان. اور جابر ابن حیان کے ہر نسخے کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ میں نے اپنے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا اور اس پر میری تحقیق، اس کا یہ نتیجہ. اب ایسی شخصیت کے 1300-1400 سال میں اس سے بڑا کیمسٹری کا ماہر آپ پیدا نہیں کر سکے. تو آپ شخصیت کو تو نہیں گرا سکے, آپ شخصیت کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکے. تو کیا کیا آپ, میں نے اس کو تواتر کے ساتھ دیکھا, تواتر کے ساتھ دیکھا. جابر ابن حیان کی ساری ہسٹری لکھنے کے بعد آخر میں یہ لائن ضرور لکھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک علمی شخصیت تھی, اس کے یہ کارنامے اپنی جگہ, لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جابر ابن حیان ایک لالچی آدمی تھا, اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ سونا بنانے کے چکر میں صرف کر دی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ آدمی جو لالچی رہا ہو, سونا بنانے کے چکر میں لگا رہا ہو, کیا وہ فادر آف کیمسٹری بن سکتا ہے؟ اصلا علمی شخصیات کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے, ان جن کو اصلی جوہر مل چکا ہو, اصلی گوہر جن کے ہاتھ میں, علم کا گوہر جن کے ہاتھ میں آ چکا ہو, ان کے لیے سونا چاندی ویسے ہی خاک ہوتے ہیں, خاک ہوتے ہیں. جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوں ان کے لیے یہ چیزوں میں, جابر ابن حیان جیسے لوگوں کے مقابلے کے ہاتھ میں تانبا اور سونا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں دونوں چیزیں میٹل ہیں, اس لیے کہ وہ کیمسٹری کا ماہر ہے, اسے پتا ہی کیا چیز ہے یہ. سونے کی چمک دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو, اگر جابر ابن حیان اسی چکروں میں ہوتا کچھ اور ہوتا, اور بہت کچھ تھا جابر ابن حیان کو پیسہ کمانے کے لیے. لہذا یہ جو اب کیا ہے, کچھ نہیں کرے. اچھا کہیں ثابت کر کے دکھا دو, ثابت کر کے دکھا دو نا, ایک پورا پلندہ لا کے دکھا دو ہمیں کہ جابر ابن حیان نے 1000 ٹیسٹ کیے سونا بنانے کے لیے لیکن ناکام ہو گیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ 1000 کو چھوڑیے, ایک کوئی ایسا ٹیسٹ لا کر جابر ابن حیان کا دکھا دیجئے جہاں اس نے سونا بنانے کی ترکیب لکھی ہو, نہ بناؤ. لہذا اب یہ ایک جملہ لکھنا کیا مقصد ہے, کیونکہ چیک تو کسی نے نہیں کرنا. پوری شخصیت کو آپ لالچ کا لیبل لگا کے کیا کر دیتے ہیں. لہذا اب آپ دیکھیں عام لوگوں میں اگر آپ جابر ابن حیان کا نام لیں گے, فوراً چھوٹتے ہی جواب کیا ملے گا, ایک لالچی آدمی تھا. جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر لالچ کا ٹیگ لگایا, اس کی جو علمی شخصیت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, متزلزل. لہذا اصحاب ائمہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, کسی طرح سے ان کی شخصیت کو داغدار بنا دیا جائے. کسی کے بارے میں بڑے آرام سے کہہ دیتا, ہاں وہ ہے لیکن وہ رافضی تھا, ہاں وہ تھا لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ تاریخ میں فیصلہ کرنے والے عوام تو عوام تو بیچاری دو صفحے اور چار صفحوں میں فرق نہیں کر پاتے. مشکل عوام کی یہی ہے نا, عوام تو ان چیزوں کو بعدوں کا درک ہی نہیں کر پاتی عوام کا. اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا, شیخ بھائی اس دور میں اپنے کشکول میں یہ واقعہ لکھتے ہیں, یہ عوامی فکر یہ ہوتی ہے. کہا کہ میں مصر چلا گیا, مصر میں میری ایک بہرحال اہل سنت برادر سے دوستی ہو گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں شیعہ ہوں, مختلف ابحاث ہوتی رہی, آخر کار میں اس کو اس مقام تک لے آیا کہ بھائی تمہاری اپنی کتاب میں موجود ہے, یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے آپ کو راضی کیا اس نے رسول کو راضی کیا, جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے آپ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو غضبناک کیا, اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. کہ اسی حدیث کے چار صفوں کے بعد بخاری نے اپنے لکھا ہے کہ آپ کن لوگوں سے غضبناک حالت میں گئے. کہا اگلے دن وہ گیا واپس آ کر مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں کہا تھا نا کہ شیعہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. شیخ بھائی کہنے لگے میں سناٹے میں آ گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھے خود پتا ہے کہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. کبھی کہاں جھوٹ ہے, کہا وہ حدیث جو ہے وہ چار صفوں کے بعد نہیں ہے, پانچ صفوں کے بعد ہے. تو شیعہ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں, شیعہ جھوٹ یہاں بول رہے ہیں کہ چار صفوں کے بعد ہے. عوام کی ذہنیت یہ ہے, وہ صفحے گن رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو عوام کا مسئلہ یہ, اب آپ عوام کو کہیں پر بھی ٹیگ لگا دیں گے نا شخصیت کا اوپر کہ یہ لالچی تھا, اس کا عقیدہ غلط تھا, تو وہ ریسرچ تو نہیں کرے گی. وہ کیا کرے گی, اس شخصیت کے متعلق اپنے دل میں ایک ہارڈ کارنر بنا لے گی, ایک گیٹ بنا لے گی کہ جو اس کو انٹر نہیں ہونے دے گا. لہذا ائمہ اور ائمہ سے متعلق شخصیتوں کے ساتھ یہ تاریخ میں کثرت کے ساتھ کیا گیا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شیعوں کا فریضہ نہیں ہے کہ عین اس کے مقابلے پر ہمارے کچھ بچے ایسے ہوں کہ جو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کریں اور جن کے پی ایچ ڈی کا عنوان جو ہے وہ جابر بن حیان ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایسے فزسٹ ہونے چاہیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایسا بتا دوں، یہ بھی عرض کر دوں، یہ میری اپنی زندگی کے تجربات میں سے ہے کہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ نیاز بانٹ کر پیسہ لیتے ہیں ائمہ سے، ہے نا، آپ ان کے نام پر خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں پیسہ، کسی سے حساب کتاب نہیں رکھتے، آپ ان کے نام پر تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال ہمارے مظفر آباد یونیورسٹی کے سر ڈین آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا عنوان امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پر لکھا، ایک حدیث پر امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی پی ایچ ڈی، اکنامکس کی پی ایچ ڈی کی تھیسس کا عنوان امام موسی کاظم کی ایک حدیث. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا امام نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینا کس طرح جواب دیا، آج اکنامکس میں، اکنامکس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، پیچھے سے شروع ہو جائیں کلاسیکل، نیو کلاسیکل، کینیزین، پوسٹ کینیزین، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹ ہیں. اسی طرح کا ایک اسکول اب دوبارہ اکنامکس میں سبت ہوا ہے جس کا نام ہے ڈیوائن اسکول آف تھاٹ، ڈیوائن اکنامکس. ڈیوائن اکنامکس کا جو فادر آف ڈیوائن اکنامکس ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر نثار حسین ہمدانی صاحب. آپ لکھیں ڈیوائن اسکول آف تھاٹ اکنامکس میں، لکھیں اکنامکس کا ڈیوائن اسکول، لکھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کا پورا پروفائل آ جائے گا. اب بتائیے اس سے بڑا کوئی کارنامہ علمی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اسکول آف تھاٹ کا فادر کے طور پر جو ہے وہ آپ کا نام لکھا جائے، کہ تا قیامت جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب بھی اکنامکس کے سبجیکٹ میں ڈیوائن اکنامکس کی بات آئے گی فادر آف دس اسکول کے نام پر ایک مومن آدمی کا نام موجود ہے. لہذا میں عرض آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو تیار اس لیے کریں کہ میرا بچہ فزکس میں پی ایچ ڈی صرف اس لیے کرے گا کہ یہ امام کی ایک حدیث کے اوپر کام کرے گا، میں اپنے بچے کو میڈیکل میں بھیجوں اس لیے کہ یہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد امام کی جو طب سے متعلق احادیث ہے اس کو ریسرچ کرے گا، تب جا کر ہمیں پتہ لگے گا کہ آئمہ ہمارا کیا علمی خزانہ چھوڑ گئے ہیں. لہذا ایک جہد کیا ہے، علم پر بحث کرنا، دوسری اس کی علمی کاوشوں کے اوپر بحث کرنا، یعنی علمی حیثیت سے بحث الگ ہے، علمی کاوشوں کے اوپر بحث الگ ہے. اب جب آپ علمی کاوشوں پر آ کر بحث کرتے ہیں تو جہاں امام نے 4000 شاگرد تربیت کیے ہیں وہیں پر آپ نے باقاعدہ مختلف سبجیکٹس کے ایکسپرٹس تیار کیے، حتیٰ دین کے اندر. اب یہ جو ہم سے بار بار سوال کرتے تھے کہ جی تقلید کہاں سے آ گئی، مولویوں نے اپنے لیے ایک سلسلہ شروع کر دیا، بابا کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھو. اور امام یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ امام کس سے کہہ رہے ہیں سوچو ذرا، امام فرما رہے ہیں بادرو اولادکم بالحدیث، اپنے بچوں کو حدیث سکھانے میں جلدی کرو، قبل ان یسبقکم الیہم المرجعان، اس سے پہلے کہ تم سے پہلے ان کی طرف مرجعان فرقے والے سبقت لے جائیں. اب امام کے کام کیا، امام کے کام یہ ہے، امام اپنے دور میں فقہ کا ایکسپرٹ تیار کر رہے ہیں. حشام بن حکم امام کا صحابی ہے، نوجوان صحابی، امام نے اس کو تیار کیا ہے، فلسفے اور کلام کا ماہر ہے. مومن طاق امام کا شاگرد ہے، ماہر ہے کس میں، فقہ میں. بعض اصحاب ایسے ہیں جن کے لیے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوست رکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تجھ جیسے افراد مسجد میں بیٹھ کر ہمارے احادیث کے مطابق فتوا دیں. میں کہوں مولا فتوا دینا تو آپ کا کام ہے، تو شاید جواب یہی آئے گا نا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں کو کس زمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں بصرے سے آئے ہوئے لوگوں کو، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میری زیارت کے لیے آئے ہو ویری گڈ، اندر آ جاؤ، مسئلہ نہیں، لیکن اگر میرے سے سوال پوچھنے کے لیے تم نے زحمت کی بصرے سے اٹھ کر آئے ہو تو پھر مجھ سے سوال مت پوچھو، حشام کو میں نے وہاں بیٹھایا ہے، اس سے سوال پوچھو، وہ وہی جواب دے گا جو میں. تو امام اپنے دور میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، امام آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے شاگرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہوئے دیے ہوئے اصولوں سے اسی نتیجے تک پہنچیں گے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں. یہ کانفیڈنس کون دے رہا ہے، امام خود دے رہے ہیں، یہ افراد کون تیار کر رہا ہے، امام خود تیار کر رہے ہیں. لہذا اب امام نے کیا کہا، امام ہی کے دور میں سب سے زیادہ فتنے، اب یہ ایک بحث تھی کہ جو یقین میں نے کہا نا کہ جب امام کی سیرت علمی کو اگر بحث بنایا جائے تو ایک اتنا مفصل باب ہے کہ اس کے لیے ایک آدھ جلسہ کام کافی نہیں ہے. خود یہ بحث ہے کہ امام کے دور تک، اب امام کا دور کون سا ہے، کون سی صدی میں امام، دوسری صدی کے ابتدا میں، فرسٹ ہاف میں، دوسری صدی ہجری کے فرسٹ ہاف میں، امام یعنی ابھی دین اسلام 150 سال کا عرصہ کراس نہیں ہوا ہے اور اتنے فتنے ہیں جنہوں نے سر اٹھایا تھا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی اگر میں گننا شروع کر دوں آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی. ہر طرف سے ایک نیا فتنہ، یعنی خوارج وغیرہ تو وہ فتنے جو امام امیر المومنین کے دور میں شروع ہوئے، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے پہنچتے اتنی بڑی تعداد میں فتنے تیار تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ 4000 شاگرد تیار کرنا ہی یہ بتلا رہا ہے کہ امام کو باقاعدہ ایسے فتنوں سے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے شاگردوں کی ایک پوری فوج درکار تھی کہ جو جائے اور ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے. ہر دوسرے کونے سے ایک آدمی اٹھ رہا ہے، ایک آدمی کوفے سے اٹھ کے اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے، ایک بصرے سے اٹھ کے اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے، امام کے مقابلے پہ اپنے آپ کو امام کہلوایا جا رہا ہے. ایک پوری دنیا اور ایک پورا سلسلہ آباد ہوا ہے ادھر سے. یعنی اب یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی تک جو ہے وہ حدیث پر پابندی لگی ہوئی تھی، اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ بالآخر وہ حدیث کی پابندی میں بھی لوگ مجبور ہو کے ان دی اینڈ کس سے مراجعہ کر رہے تھے؟ اہل بیت علیہ السلام سے. لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آ کر حدیث پر سے جو پابندی اٹھا دی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسرا دروازہ قال رسول اللہ کہتا پھر رہا ہے، ہر دوسرا آدمی قال رسول اللہ کہتا پھر رہا ہے. اب جائیں ذرا تاریخ میں، اب ریسرچ کر کے دیکھیں کیوں امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احادیث میں نے اس کتاب میں ذکر کر دی ہیں اس سے 3 گنا زیادہ احادیث میرے سینے میں محفوظ ہے جس کو میں نے ذکر نہیں کیا. کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ احادیث میں مشکل ہے، یعنی ان کے لیے صحیح احادیث نکالنا مشکل ہو گیا. ہر آدمی قال رسول اللہ کی ایک دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا. یہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہا جاتا ہے، یہ صادق کس کے مقابلے پہ صادق ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا تاریخ میں جا کر دیکھا؟ یہ صادق آپ کو تمام کے تمام وہ جھوٹے قال رسول اللہ کہنے والوں کے مقابلے پر آپ ایک واحد صادق تھے کہ جس کے بارے میں اس دور کے تمام افراد کو ضرور اس بات کا یقین تھا کہ اگر امام سلسلہ احادیث کو نہ بھی بیان کریں اور مستقیماً قال رسول اللہ کہیں تو امام جھوٹ نہیں بولتے، سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور امام نے یہ تاریخ میں اتنی شدت کے ساتھ ثبت کرایا ہے کہ آپ کو جو صادق آل محمد کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جہاں ہر طرف جھوٹی حدیثوں کا ایک دور چل چکا تھا، اس کے درمیان میں واحد سچا محدث رسول جو تھا وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ علمی کاوش ہے ایک طرف، دوسری تمام کے تمام جتنے فرقے اٹھ رہے ہیں ان کے مقابلے پر امام باقاعدہ افراد کو تیار کر رہے ہیں. لیکن انہی کے درمیان میں ایک فرقہ ایسا ہے مرجعہ. اب میں اگر مرجعہ اور اس کی تاریخ اور اس میں چلا جاؤں تو پھر ایک مفصل بحث ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس کو آج کے دور میں، آج کے حوالے سے، موجودہ دور کے حوالے سے ضروری بھی سمجھتا ہوں. مرجعہ کیا ہے؟ مرجعہ ارجاء یا رجا، یہ دونوں سے نکلا ہے. ارجاء کہتے ہیں تاخیر میں ڈالنے کو، دیر کرنا. ان کی جو اصل ہے وہ یہ کہ یہ قائل اس بات کے ہیں کہ حتیٰ اگر ایک شخص نے ایمان زبانی طور پر شہادتین پڑھ لی تو گناہان کبیرہ بھی اس کو کبھی، یعنی وہ گناہان کبیرہ کرنے کے بعد بھی جہنم سے جو ہے وہ نکل آئے گا. ایک معنی ارجاء کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب، ان کے معاملے کو، ان کے حساب کتاب کو اپنے اوپر ارجاء دیتا ہے، یعنی تاخیر کر دیتا ہے اپنے اوپر کہ میں بعد میں ان کا فیصلہ کروں گا. مثلا یعنی ان کا جو حساب کتاب ہے وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ اللہ کے. دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ کہ یہ عمل کو تاخیر دیتے ہیں کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر. لہذا عمل کو جدا کر دیتے ہیں ایمان سے. اب یہ جو مرجعہ ہے یہ امام کے دور میں تو تھے ہی، کیا موجودہ دور میں اس ٹائپ کی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں؟ سوال یہ. مرجعہ کی جو ایک کامن تعریف بیان کی گئی ہے، کامن تعریف بیان کی گئی ہے علماء کے درمیان میں، کیونکہ ان کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے بہت سارے اقسام ہیں، حتی خوارج کے درمیان بھی مرجعہ پائے جاتے ہیں. ان مرجعہ کے اندر جو کامن چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ عمل کو ایمان سے جدا کر دیتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے. اب اگر اس میں جو ائمہ دے سکتے تھے انہوں نے باقاعدہ اپنی وصیتیں دی ہیں، لیکن جب آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو جا کر دیکھتے ہیں تو بالکل ایک الگ سچویشن نظر آ رہی ہے. آپ کی زوجہ محترمہ کے جن سے بعد میں یہی حدیث نقل ہوئی ہے آپ سے، وہ کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تنال شفاعتنا، ہماری شفاعت پہنچ بھی نہیں پائے گی، پہنچ ہی نہیں پائے گی. من استخف الصلاۃ، اس شخص کے لیے کہ جو نماز کو ہلکا جانے، نہ پڑھنا بہت دور کی بات ہے، نماز پڑھنے والا ہے لیکن ہلکا جانتا ہو، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری شفاعت اس کو پہنچے گی. کیوں آخری دم پر امام السلام تاکید صلات علیکم السلام علیکم السلام کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کیوں نماز کی اتنی تاکید کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کیونکہ امام کا مقابلہ، امام کے دور میں وہ افراد موجود ہیں کہ جو ایمان کو عمل سے جدا کرنے کے لیے تیار کھڑے، اور امام تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولادوں کو سبقت لو اس سے پہلے کہ مرجعہ وہاں پہنچ جائیں، مرجعہ تمہارے بچوں کو پکڑ لیں. کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے تمہارے بچوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عمل کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ایمان بچانے والا ہے، تم اپنے بچوں کو دوبارہ عمل کی طرف نہیں لا سکو گے. زیادہ امام تاکید کیا کرے؟ بادرو، جلدی کرو، سرعت اختیار کرو، جلدی پہنچو اپنی اولاد تک. میں پھر ایک دفعہ پلٹا کر کہوں گا یہ بات کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو آفات اور بلیات سے اور کاروبار میں نقصان سے بچانے کے لیے تو لاکھوں روپے، لیکن اپنی ہی اولاد کو نظریاتی دشمنوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. ہمیں یہ سب فالتو باتیں لگتی ہیں. لہذا امام کیا انتظام کر رہے ہیں؟ امام یہ انتظام کر رہے ہیں، نہ صرف احادیث میں بلکہ اپنے سامنے افراد تیار کر رہے ہیں جو کہ مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مقابلہ کر کے اس دور میں ایک پورا سلسلہ امام نے تیار کیا. یقیناً گفتگو بہت ہے، بس آخری چند ایک دقائق لوں گا میں آپ کے اور گفتگو کو تمام. ایک بات جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا اس کو پہنچانا، کیونکہ بہرحال یہ بھی ہمارے مسائل ہیں، تو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک سماعتوں کا ذوق، کیونکہ آج کل ہر یعنی آنے والا دور ہمیں حقیقتوں سے دور لے جانے والا ہے. ایک بچے کو موبائل پکڑا دو، پانچ گھنٹے آپ اسے بے خبر ہو جاؤ، لیکن 45 منٹ ایک درس میں بیٹھانا نوجوان کو مصیبت ہو جاتی ہے. حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انہی باتوں میں سے ایک اہم بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے ابھی شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک غلط فہمی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئمہ نے اتنا، ان پانچویں اور چھٹے امام نے اتنا کام کیا، تو معمولاً جو ہمیں بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی بنو امیہ اور بنو عباس کے کلیش کے درمیان میں آئمہ کو وقت مل گیا. کسی حد تک یہ صحیح ہے، کسی حد تک، 100% صحیح نہیں. ہر دور کے بادشاہ نے، چاہے وہ جاتی بھی حکومت تھی یا چاہے آتی بھی حکومت تھی، ہر دور کے بادشاہ نے آ کر جو پہلا اٹیک کسی پر کیا، کسی کے اوپر سختی کے ساتھ نظر رکھی، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا منصور دوانقی وہ بندہ ہے کہ جس نے عباسی حکومت کو استحکام دے دیا. اب بات یہ کہ خود بنو عباس نے حکومت لی کس کے نام پر ہے؟ بنو عباس نے حکومت لی ہی آل محمد کے نام پر ہے. ان کا نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد. اب آل محمد میں کون، یہ نہیں بیان کرتے تھے، پر کہتے تھے الرضا من آل محمد، آل محمد میں سے کسی کی رضا حاصل کرنی ہے، کون ہے آل محمد یہ ڈیفائن نہیں کرتے تھے. جب وہ ساری کی ساری تحریک ہو گئی، حتی علویوں کو یعنی سادات کو آگے لگایا گیا، سادات کو استعمال کیا گیا، بنو امیہ کے خلاف وہ ساری کی ساری تحریکیں سپورٹ کی گئیں، جب وہ تحریکیں کامیاب ہو گئیں اور آخری وقت میں حکومت کو آل محمد تک پہنچانا تھا، یہ خود آل محمد کا شکل اختیار کر کے پیغمبر کے رشتہ دار بن کر سامنے آ گئے کہ جی ہم تھے چچا زاد، ہم ہی پیغمبر کے رشتہ دار اور ہم ہی آل محمد. تاریخ میں جو انہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ تھا. اب لہٰذا یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہے جو کرنے والی ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. اب چونکہ آل محمد کو دھوکہ دے کر آل محمد کے نام پر حکومت لی تھی تو بنو عباس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھے وہ کون تھے؟ آل محمد. لہذا انہوں نے حکومت میں آتے ہی آل محمد کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے احوال میں یہ واقعات ملتے کہ آپ کا ایک صحابی آیا سوال پوچھنے کے لیے مدینہ اور اس نے دیکھا کہ امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوس بیٹھے ہوئے، چاروں طرف جاسوس بیٹھے ہوئے. اب اس نے سوچا کہ اگر میں جاؤں گا تو سوال پوچھ کر باہر تو نکل آؤں گا، اس کے بعد کہاں جاؤں گا مجھے بھی نہیں پتا لگے گا. یہ آج کے دور میں نہیں ہوئی، یہ 1400 سال سے ہمارے ساتھ ہسٹری چلی آ رہی ہے. بندے ہمارے غائب ہو جاتے تھے، نہیں پتا لگتا تھا کہاں گئے. مسنگ پرسنس کی داستان آج کی نہیں ہے. اب اسے یہ بات پتا تھی کہ میں اگر اس طرح سے گیا تو اس نے کیا کیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس کو ایک بندہ کھیرے بیچتا ہوا نظر آ گیا. یہ گیا اس سے پوچھا بھائی یہ سارے کھیرے کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا اتنے کے، ٹوکری سمیت کتنے دو گے؟ اتنے کے. کہا اگر میں ان سارے کھیروں کی ٹوکری کی قیمت تمہیں ادا کروں اور ساتھ میں اپنے لباس سے تمہارا لباس بدلنا چاہوں منظور ہے؟ وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں سارے کھیرے بھی بک جائیں اور لباس کے بدلے نیا لباس بھی مل جائے. انہوں نے کہا بالکل. اس نے کیا کیا؟ سارے اس سے کھیرے خریدے، اپنا لباس اس کو دیا، اس کا لباس لیا اور اپنا حلیہ وہ بنا کر سبزی فروش کا خیار یعنی کھیرے بیچنے کے بہانے پہنچ گیا دروازے پر. اب امام جانتے ہی کس نے کیا زحمت کی ہے، لہذا جو غلام کھیرے خریدنے آیا ہے وہ سوال کا جواب بھی لے کر آیا ہے. جو سوال وہ دل میں لے کر آیا ہے وہ وہی کھیرے بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے وہی اس کو دے دیا گیا. اب یہ واقعہ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ واقعہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اتنا اوپن نہیں ہے سلسلہ، اتنی آزادی نہیں ہے. لہذا اس تمام کیفیت کے ساتھ جب ہم 4000 شاگردوں کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پھر امام نے کتنے ہنر سے یہ کام کیا ہوگا کہ اتنی سختی، اتنے مسائل کے باوجود امام نے 4000 کے قریب شاگردوں کا آمادہ کیا. اور یہ خود ایک امام کے ہنر کے طور پر سامنے آتا ہے. یہ امامت کا کمال ہے کہ اتنے سخت ماحول کے باوجود بھی 4000 کے قریب شاگردوں کو آمادہ کر لینا. زیادہ بس اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ امام اتنے شاگردوں کے باوجود اہل سنت، اب میں اگر وہ ایک الگ، وہ پوری الگ گفتگو ہے جہاں میں اگر لے آؤں آپ کے پاس کہ علماء اہل سنت اس دور سے لے کر آج تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں، اگر میں وہ فہرست بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. علماء اہل سنت میں کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے امام کے لیے اپنے زمانے کا افقہ یعنی فقیہ ترین شخص یہ لفظ استعمال نہ کیا، عالم کا لفظ استعمال نہ کیا، کوئی عالم ایسا نہیں گزرا. اتنا معروف عالم ہے امام، لیکن 7 مرتبہ منصور نے قتل کا ارادہ کیا، امام نہیں کر سکا تو پھر آپ کو زہر دلا کر شہید کیا گیا. لیکن جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اتفاقاً یہ خود آئمہ کی مظلومیت ہے کہ آئمہ کی ہی حیات اور آئمہ کے اوپر ہونے والے مظالم ہمیں نہیں پتا. امام صادق علیہ السلام کے اوپر ہونے والی مظلومیت میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ مدینہ میں جب امام کا جنازہ نکلا ہے تو شاید مدینہ میں اتنی شان سے کوئی جنازہ اس سے پہلے کبھی نکلا ہو، ایسا جنازہ تھا امام کا. لیکن اسی جنازہ اٹھانے والے امام کے گھر کو آگ لگائی گئی. حسن بن زید جو ہے وہ حاکم مدینہ ہے، منصور نے اس کو حکم دیا، تلاشی کے بہانے آئے ہیں، امام کے پورے گھر کو آگ لگا دی گئی. آپ کی بچیاں، آپ کے گھر کی خواتین اس طریقے سے جلتے ہوئے گھر سے نکلی ہیں جس طرح سے کربلا میں خواتین جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی ہیں. یہ ظلم مدینہ میں، اب ہم یہاں پر آ کر سوال کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی شہادت کے بعد زہرا کے دروازے کو اشکال کی نظر سے دیکھنے والے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اتنے مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے حضرت زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا ہو، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کے 120 سال آنے کے بعد سدھے پیغمبر، اولاد پیغمبر کے گھر کو آگ لگائی گئی تو کہاں تھے مسلمان؟ تب تو اسلامی حکومتیں بن چکی ہیں، تب تو خلافتوں کا ایک پورا دور گزر چکا ہے، تب تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ بڑی تعداد موجود ہے جو ہر روز جاتے آتے گزرتے دروازے پر السلام علیکم اپنا رسول اللہ کہہ کے سوال کرنے والی ہے، جب امام کے گھر کو آگ لگائی گئی تب کہاں تھے مسلمان؟ ہمارا تو ہمیشہ سے سوال یہی ہے کہ کہاں سے مسلمان؟ لہذا امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، امام کی بچیاں جس حالت میں باہر آئی ہیں تاریخ نے وہ مناظر نقل کیے ہیں، موجود ہمارے پاس تاریخ۔ اسی طرح سے جب امام کو شہید کر دیا جاتا ہے زہر دے کر تب بھی کوئی موجود نہیں ہے ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ من گفتگو بہت ہے، گفتگو کی گنجائش بہت ہے، مختلف حوالوں سے مختلف اعتبارات سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اب تامل وقت میں اس سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارے الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔